بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि आप हमारी ये नशरियात शॉर्टवेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तियाब है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। समय हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम नीम निगाह समाअत फरमाएंगे। उसके बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम कुरान और जिंदगी, और नशरियात के आखिर में पेश की जाएगी दुआए इमाम जमाना। سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے پابندیوں کے خاتمے کو ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو مشکل اور وقت طلب کام قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں وحشت ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوب مغربی سعودی عرب کے علاقے جیزان کے ہوائی اڈے میں واقع فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ آج سے 16 سال پہلے 9 اپریل کو ایرانی سائنسدانوں نے تجرباتی بنیادوں پر ایٹمی سائیکل کی تکمیل میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آج ایران سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سر بلندی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسٹیم سیل، نینو ٹیکنالوجی اور مختلف اقسام کی نیوکلیئر ادویات کی تیاری کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ ایران ملکی ضرورت کی نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری میں نہ صرف خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد کرنے کے بھی قابل ہے۔ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں میں ایران تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں نے حالیہ برسوں کے دوران ملک کی سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں کے لیے ضروری ایٹمی مواد اور مصنوعات کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے پابندیوں کے خاتمے کو ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ارکان آج ویانا میں ایک بار پھر جمع ہوئے اور گزشتہ منگل کو قائم کیے جانے والے ورکنگ گروپ کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں معاہدے کی بحالی کے لیے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے تعلق سے دو الگ الگ ورکنگ گروپ قائم کیے گئے تھے۔ آج ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین نے ماہرین کی سطح پر تین روز سے جاری ورکنگ گروپ کے مذاکرات کے اب تک کے نتائج اور تجاویز کے بارے میں ایک رپورٹ مشترکہ کمیشن کے ارکان کو پیش کی ہے۔ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سابق امریکی صدر کے دور میں عائد کی جانے والی تمام پابندیوں کا خاتمہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران صرف پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہو جانے کی صورت میں ہی ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ ایرانی ایٹمی ماہرین کی کوششوں سے اصفہان کے ایٹمی علاقے میں نو نئی جوہری مصنوعات کی رونمائی کی گئی ہے۔ ایران کے ایک سینئر ایٹمی ماہر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان مصنوعات سے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے عمل پر خاصا مثبت اثر پڑے گا کہا کہ ان میں سے کچھ ایٹمی مصنوعات کا انحصار صرف یورپی ملکوں پر تھا۔ اس طرح ایران بھی اب پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے اہم ترین ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایران میں پہلی بار متبادل ایندھن کے منصوبے اور اس کے پیداواری نمونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کے تحت ہم نے عراق کے جوہری ری ایکٹر میں اس کا عملی طور پر تجربہ بھی کر لیا ہے۔ ایران میں کورونا کی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 155 مریض دم توڑ گئے اور اس طرح جاں بحق ہونے والے کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 64,039 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں کورونا کے 22,478 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں سے 2,567 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور باقی کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 16,93,581 کورونا مریض صحت یاب اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا میں اب تک 13,47,00,000 سے زیادہ لوگ کورونا میں مبتلا اور 29,19,000 سے زیادہ افراد اس بیماری میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو مشکل اور وقت طلب کام قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب کسی نظام میں بدعنوانی اور برائیاں جڑ پکڑ لیں تو ان کا خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا تو تبدیلی لانے میں وقت لگتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نظام کو خراب ہوتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ جب تک رشوت نہ دی جائے کام نہیں ہوتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں نظام کو سدھارنے اور تبدیلی لانے کے لیے بڑے ویژن، عزم و ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بدعنوانی اور رشوت ستانی کا نظام ختم کرنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کو 21ویں صدی میں لے جانا اور مشکلات پر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,312 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 105 مریض لقمہ اجل بن گئے. اس دوران پاکستان میں کورونا سے 2390 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں. ادھر ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں وحشت ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس موذی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 1,31,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,31,03,500 سے زیادہ ہو گئی ہے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن جاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان بھر میں مزید 1,31,960 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں. ہندوستان میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جمعے کے دن 780 اموات کا اندراج کیا گیا. اس طرح ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,67,861 بتائی گئی ہے. ہندوستان میں اب تک 1,19,23,200 سے زیادہ افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں. ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی نے الیکشن کمیشن پر جانبداری اور مرکزی افواج پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا ہے. کولکاتہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے ریاست کے علاقے جمال پور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ ریاست میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات مرکزی افواج جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرتی رہیں گی وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں گی. ممتا بینرجی نے اس سے پہلے بھی مختلف حلقوں کے پولنگ مراکز پر سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات مرکزی افواج پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا تھا. یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوب مغربی سعودی عرب کے علاقے جیزان کے ہوائی اڈے میں واقع فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے. یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان ایئر بیس کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا. المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا ہے کہ یمنی فوج کے ڈرون طیاروں نے آج الصباح جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان ایئر بیس پر حملے کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن میں اندرون ملک تیار کیے جانے والے قاصف نامی ڈرون کے ذریعے جیزان ایئر بیس پر واقع سعودی فضائیہ جنگی طیاروں کے شیلٹروں کو نشانہ بنایا گیا. سعودی ذرائع نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے, تاہم دعویٰ کیا ہے کہ یمنی فوج کے ایک ڈرون طیارے کو فضا ہی میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے. امریکہ داعشی دہشت گردوں کو تربیت دے کر شام کے صوبے الحسکہ سے دیر زور منتقل کر رہا ہے. المیادین ٹی وی چینل کے مطابق امریکی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے شمالی شام کے صوبے الحسکہ میں واقع الشدادی نامی کیمپ سے 50 داعشی دہشت گردوں کے ایک گروپ کو مشرقی دیر زور کے نواحی علاقے میں واقع العمر نامی آئل فیلڈ کے قریب منتقل کیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق داعش کے ان دہشت گردوں کو الشدادی کیمپ میں امریکی فوج نے خصوصی تربیت بھی دی ہے اور انہیں امریکہ کے قائم کردہ ایک نئے دہشت گرد گروپ جیش العشائر کی حمایت کے لیے دیر زور منتقل کیا گیا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے جب شام میں امریکہ اور داعش کے درمیان گٹھ جوڑ سے متعلق خبریں میڈیا میں آئی ہوں. سامعین, کورونا کے بارے میں پاکستان اور ہندوستان کی خبریں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنی. اب اسی سلسلے میں اسلام آباد اور دہلی سے سید علی رضوی اور شمشاد کاظمی کی تفصیلی رپورٹیں سماعت فرمائیں.
پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کی وار بدستور جاری ہے اور ہر گھنٹے میں 221 سے زائد لوگ اس موذی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں, جبکہ ہر 13 منٹ بعد ایک پاکستانی کورونا کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.
جو کیسز اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں 4,000 to 5,000 کیسز پر ڈے, اور انفارچونیٹلی جو اموات ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, 80 to 100 اموات ڈیلی وہ واقع ہو رہے ہیں, اور خصوصاً گزشتہ 2-3 days سے اس میں جو اضافہ ہے وہ بڑے تشویش کے باعث ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 hours کے دوران پاکستان بھر میں کرونا کے 54,900 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 5,312 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ اس وائرس سے 105 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہے.
احتیاطی تدابیر ضروری ہیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزدوری کی, تجارت کی, کاروبار کی بھی اجازت ملنی چاہیے.
پاکستانی شعبے صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسری لہر کے دوران اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد پہلی اور دوسری لہر کی نسبت زیادہ ہے.
کہ اپنے ملک کو پوری طرح سے کرونا سے بچانے کے لیے ہمیں کروڑوں لوگوں کو ویکسینز لگوانی ہے.
حکومت پاکستان نے کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد تمام شہریوں کے لیے ویکسین رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا.
پاکستان کے مختلف شہروں میں پابندیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ہفتے میں 2 days کے لیے تمام تجارت مراکز بند رہیں گے.
سید علی رضوی, ریڈیو تہران, اسلام آباد.
ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ہندوستان میں یہ تیسری بار ہے جب کرونا کے یومیہ نئے معاملے 1,00,000 کو پار کر گئے ہیں. کرونا کی دوسری لہر کی روک تھام کے لیے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں پابندیاں سخت کی گئی ہیں, کہیں مکمل یا کہیں جزوی لاک ڈاؤن اور کہیں رات کے کرفیو نافذ کیے گئے ہیں. لوگوں کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی کو کرونا کی خطرناک شکل اختیار کرنے کی اہم وجہ بتایا جا رہا ہے.
صرف انسان کی لاپرواہی ہے, اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں, خوب گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور اس کو بہت ایزی وے میں لے رہے ہیں, ماسک بھی نہیں پہن رہے ہیں. بہت ساری جگہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا پایا گیا ہے.
قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کے مریضوں اور مہلوکین کی تعداد بڑھ رہی ہے, جس کے پیش نظر یہاں 30 April تک رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے.
دہلی جیسے شہر میں رات اور دن ایک ہی برابر ہے نا, رات میں بھی کافی ٹریفک رہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ رات میں باہر نہیں نکلتے, لیکن دن میں اگر کرفیو لگتا ہے تو لوگوں کے جابس کے اوپر, ورکنگ کے اوپر کافی اثر پڑے گا اس چیز کا.
عام لوگ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگائے جانے کے حق میں نہیں ہیں.
لاک ڈاؤن تو نہیں لگانا چاہیے, لیکن سختی ہونی چاہیے. جس طریقے سے پولیس کی سختی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے پولیس, اور گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے, ماسک پہ چلان کاٹ رہے ہیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بس تھوڑا سا دھیان نہیں ہے.
ہندوستان میں کرونا کی ٹیسٹنگ اور ٹیکہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے, اور روزانہ تقریباً 30,00,000 کرونا ویکسین کی ڈوز دی جا رہی ہے. دنیا میں روزانہ کرونا وائرس کے نئے معاملے سب سے زیادہ ہندوستان میں سامنے آ رہے ہیں, اور ہندوستان ایسا تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں کرونا متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ایسے میں حکومت نے اس ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا پروٹوکول کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھیں. شمشاد کاظمی, دہلی.
سامعین, انہی رپورٹوں کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں, اور اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامن لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا کرم سے اپنے جھکا بھی دیجے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے تڑپ رہے سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے یہ زندگی مختصر بہت ہے سر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو اپنے میزبان کو اجازت دیں خدا حافظ شب بخیر
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن اور زندگی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس حوالے سے گفتگو آج ہماری ہوگی توحید صفاتی پر پروردگار عالم کی وہ صفات جو پروردگار عالم نے اپنے لیے ذکر کی ہیں ان کی توحید کے سلسلے سے یہاں پر ذکر کیا جائے گا اور ان کا آپ جیسا کہ مولانا نے ذکر فرمایا ہے اور ہم چلتے ہیں اپنے مولانا کی خدمت میں اس حوالے سے ان کا استقبال کرتے ہوئے اور اپنے تمام حاضرین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور وہ یقیناً وہ سب علمی شخصیات ہیں ہم ان سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن سب سے پہلے مولانا کا استقبال مولانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم گفتگو کو لے کر آپ یہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے وہ موقع فراہم کیا کہ گھر بیٹھے وہ اتنی اہم گفتگو کو جس کو لوگ سالوں آ کر حوضے میں اور دانشگاہوں میں حاصل کرتے ہیں آپ نے گھر بیٹھے کچھ لمحوں میں ان کو اس کی جانکاری دی. اب میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمارے لیے یہاں پر مہیا فرمایا اپنے سوالات کے ذریعے سے اور تمام چیزوں کے ذریعے سے. ناظرین ہماری گفتگو یہاں پر مولانا سے جاری ہوگی مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بغیر کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور توحید صفاتی کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. قبلہ اب آپ کا مستقل طور پر ہم آپ کا وقت لیں گے اور ہمارے ناظرین کو تمام چیزیں جو آپ نے زحمتیں کی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ پہنچاؤں. سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے, کسی بھی چیز کو پہچاننے سے پہلے اس کی تعریف ضروری ہوتی ہے. توحید صفاتی کیا ہے اس کو آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام. توحید صفاتی کے حوالے سے اس کی تعریف یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید ذات کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور توحید افعالی, توحید عبادی جو تعریفیں انشاءاللہ آئیں گی, توحید صفاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک چیز ہیں.
سبحان اللہ.
اس کو کہتے ہیں توحید صفاتی, یعنی صفات خداوند عین ذات خداوند ہے.
سبحان اللہ.
ہم جب صفات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ علماء کا مجمع ہے یہاں پر, سب کے سب عالم ہیں الحمدللہ, تو علم کی ایک صفت ہے. تو علم کی صفت جو ہے جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو تجزیہ کیا جائے, اس کو آپ اینالائز کیجئے, تو آپ کہیں گے ایک ذات ہے اور اس کے اوپر ایک صفت آئی ہے. مثال کے طور پہ میری ایک ذات ہے, اس کے اوپر ایک صفت آ جاتی ہے. ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ صفت ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں.
جی.
اگر میں سو جاؤں تو صفت ہے کہ میں نائم ہوں.
جی.
سو گیا ہوں.
جی.
تو یہ صفت نوم جو ہے ہماری ذات الگ ہے اور صفت نوم اس کے اوپر آ کر طاری ہو جاتی ہے.
جی.
اس کے اوپر حمل ہو جاتی ہے. تو عام انسانوں میں, عام مخلوقات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ذات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور وہ صفت جو آتی ہے انسان کی وہ اس کے اوپر حمل ہوتی ہے, الگ سے آتی ہے. تو اس تصور کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے کہ اس کی ذات الگ ہے اور صفات اس کے اوپر آ رہی ہیں, آ کر توحید صفاتی کا مفہوم رکھا گیا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت ایک ہی چیز ہے.
بہت خوب.
یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ذات عالم بھی ہے.
جی.
وہی ذات قادر بھی ہے.
جی.
وہی ذات حی بھی ہے. یعنی یہ صفات الگ سے اس کے اوپر نہیں آئی ہیں.
جی.
بلکہ جو ذات ہے وہی حیات ہے.
جی.
جو حیات ہے وہی علم ہے.
جی.
جو حیات ہے وہی وجود ہے.
جی.
تو یہ صفتیں سب کی سب, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پر ہے وہیں پر یہ صفتیں ہیں اور ان میں کوئی, یعنی آپس میں دوگانگی نہیں ہے, الگ نہیں ہے آپس میں.
جی.
کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں, ہم بعد میں آ کر ملا دیں, جیسا کہ ہمارے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے, بلکہ ایک جو ذات ہے وہی بعین ہی علم ہے, وہی بعین ہی حیات ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس توحید صفاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے. قرآن کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید صفاتی کی طرف اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پہ صفات کی طرف بھی بہت اشارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنسبت جو صفات انسان لوگ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنسبت, اس سے دوری اختیار کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے.
جی.
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کہ اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے اس چیز سے کہ جو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جب صفت لے کے آ رہا ہے تو وہ ایک دم مناسب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے کہ وہ کس کے لیے کیا صفت لے کے آ رہا ہے.
جی.
لیکن جو مشرکین بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وقال اتخذ اللہ ولدا, مثال کے طور پہ یہود و نصارہ ہیں, کسی نے عزیر ابن اللہ کہا, کسی نے مسیح ابن اللہ کہا, کہ جناب عیسیٰ بیٹے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سب صفات کے, اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ولادت اس سے ممکن ہے, یہ ایک صفت ہے
جی,
تو ان سب سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے پاک و منزہ ہے, دور ہے
جی.
اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سورہ حشر کے اندر اس طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پر مختلف صفات ہیں کہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو قریب 99 صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء جن کو کہا جاتا ہے
جی,
وہ اللہ تعالیٰ کے پیش کیے جاتے ہیں عام طور سے, اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری صفات بھی موجود ہیں.
اور جو آپ نے واقعاً اشارہ کیا کہ اس چیز کی طرف جو بہت اہم ہے کہ خدا کی ذات صفات سے الگ نہیں ہے, صفات اس کی ذات سے الگ نہیں, جو ذات ہے وہی صفت ہے, جو صفت ہے وہی ذات ہے, اس میں جو دوگانگی نہیں ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کے زمانے میں, کہ ہم اپنے حساب سے مثالیں دیا کرتے ہیں اور ہم عالم نہیں تھے, علم آیا تو عالم ہو گئے, تو شاید یہ تصور نہ آئے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا تو وہ عالم ہو گیا, وہ علم ہی عین توحید عین علم ہے. اور یہاں پر چونکہ ہم چلتے ہیں اپنے حاضرین سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ہماری گفتگو میں شریک ہو جائیں. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں مولانا سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں مہراج مقبول آپ کی خدمت میں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے وہ عالم ہے
جی,
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتے ہیں جی, اسی علم کے حوالے سے آپ اگر توضیح دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے آپ توضیح دیجئے
جی. جی جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا اس چیز کی طرف کہ جب ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی ذات الگ ہے اور ان کے اوپر الگ سے آ کر آپ علم کی صفت لگاتے ہیں
جی,
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر علم پہلے سے موجود ہے.
سبحان اللہ.
اس کی ایک دلیل جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال مطلق ہے. اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک ذات ہے, اگر ہماری ذات, ہماری آپ کی ذات جو ہے, اس کے اندر علم پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جب اس دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا تھے, ہمیں کچھ نہیں آتا تھا, بعد میں ہمیں آنا شروع ہوا, بعد میں ہم نے علم کسب کیا. کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ ہماری ذات کمال مطلق نہیں ہے, ہماری ذات میں ایک منفی پہلو یہ پایا جا رہا تھا کہ کچھ چیز ہمارے پاس نہیں تھی, ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علم. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے, کیونکہ وہ لامحدود ہے, کیونکہ وہ کمال مطلق ہے, لہٰذا یہ تمام چیزیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں.
سبحان
اللہ. لہٰذا علم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں علم پہلے سے موجود ہے. علم کا تعلق کن چیزوں سے ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ علم جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کن چیزوں کی بنسبت ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں تین چیزوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا علم آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا علم ہے اپنی ذات کا علم
جی.
جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ, یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا مثال کے طور پہ. تو لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے.
بے شک
ہم بھی ایک بہت ہی نیچے کے لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہمیں بھی اپنی ذات کا علم ہوتا ہے. آپ کو اپنی ذات کے بارے میں علم ہے, مثال کے طور پہ آپ کو ابھی کتنا آتا ہے علم ہے آپ کو, یہ بھی پتہ ہے. آپ کتنی معرفت رکھتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے. آپ مثال کے طور پہ کتنی قدرت رکھتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے. تو انسان کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے, اسی کا مرتبہ بالا تر, اسی کا اونچا لیول کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنسبت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے.
سبحان اللہ.
دوسرا مرحلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کا علم ہو ان کے خلق کرنے سے پہلے
جی.
اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ کسی چیز کو خلق کرے اس چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پر علماء کے آپس میں اختلاف ہے کہ بہرحال وہ علم علم تفصیلی ہے یا اجمالی ہے, یا علم کس چیز کی بنسبت ہے جب کوئی چیز خلقی نہیں ہوئی ہے. کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ رجوع کیا جائے مفصل کتابوں کی طرف, یا اگر کبھی موقع ہوا تو پیش کیا جائے گا
جی.
اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے مخلوقات کی بنسبت ان کے خلق کرنے کے بعد, یعنی جب خلق کر دیا ہے مثال کے طور پہ آپ کو خلق کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اب آپ کی بنسبت علم رکھتا ہے
جی.
کس چیز کی بنسبت علم رکھتا ہے؟ کہ آپ ابھی زندگی میں آپ کی ذات کیا ہے, آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا نہیں کرنے والے ہیں. یہاں سے وہ اختیار کی بحث آ جاتی ہے کہ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے پہلے سے تمام چیزوں کا, تو کیا ہم سے اختیار سلب کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں, آپ سے اختیار سلب نہیں کیا جا رہا ہے.
آپ نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور یقیناً ان شاء اللہ آپ سے بعد میں بھی اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی, لیکن چونکہ یہاں پر ایک وقت ہے ہمارے بریک کا, اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک پہ جاؤں. اور ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے, مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید صفاتی کے حوالے سے، چلیں گے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات اس حوالے سے حاصل کریں گے. آپ نے جو یہاں پر ایک چیز یہاں پر ذکر فرمائی آپ نے کہ پروردگار عالم کو تین چیزوں کا علم ہے، اپنی ذات کا، موجودات کا خلق سے پہلے، اور موجودات کا ان کے وجود کے بعد کا علم. تو پھر ایک سوال یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سوال یہاں پر کر لوں کہ اگر اللہ کو سب چیز کا علم ہے تو پھر جو ایک روایت میں بھی ہے کہ جو شقی ہے وہ بطن مادر میں شقی ہے، جو سعید ہے وہ بطن مادر میں سعید ہے، اگر سب کچھ اللہ جانتا ہے تو دنیا کیوں خلق کی اس نے؟
جی یہاں پہ یہ بہت ہی اہم بحث ہے جی اعتقادات کی، اس کو عدل الہی کے عنوان سے بھی پیش کیا جاتا ہے.
جی
یہ اس بحث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ
ظاہر سی بات ہے ہمارا عنوان گفتگو
یہ عنوان گفتگو نہیں ہے، اسی لیے میں تردن الباب پیش کیے دے رہا ہوں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار سلب ہو جائے.
جی
یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اس گھر میں اگر کہیں پر لائٹ جل رہی ہے تو وہ لائٹ کہیں سے شروع ہو کر، جہاں سے آپ نے الیکٹریسٹی شروع کی ہے، کوئی میٹر ہے مثال کے طور پہ، وہاں سے لائٹ شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اندر آتی ہے، پھر یہ مثال کے طور پہ پہنچ رہی ہے لیمپس تک کے، پھر یہ پہنچ رہی ہے فینس تک کے، اور آپ اپنے اختیار سے گھر میں کبھی لیمپ آن کرتے ہیں، کبھی فین آن کرتے ہیں، کبھی آف کر دیتے ہیں.
جی
یہ بتائیے کہ جو شخص بجلی گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
جی
جو شخص الیکٹریسٹی کو وہاں سے آن آف کر رہا ہے، کیا اس کا دخل ہے آپ کے اختیار میں کہ آپ فین آن کریں یا آف کر دیں؟
نہیں، اس کا دخل نہیں ہے.
اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے کبھی آپ فین آن کر رہے ہیں، کبھی آپ لائٹ آن کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، اور اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دی ہے انسان کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اختیار سلب کر لیا.
بہت خوب.
تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس چیز کا کہ سامنے والا انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرنے والا ہے.
جی
تو اللہ تعالیٰ عالم ہے اس چیز پر کہ وہ شخص اپنے اختیار سے یا جی شقی بننے والا ہے
یا سعید،
یا اپنے اختیار سے سعید بننے والا ہے. تو لہٰذا اب یہاں سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان السعید سعید فی بطن امہ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مرحلے میں بھی عالم ہے کہ جب وہ ابھی پیٹ میں ہے،
جی
اس کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہو کر اپنے اختیار سے کیا بننے والا ہے.
جی
اور یہ پتہ ہے کہ اپنے اختیار سے کیا سعید بنے گا یا شقی بنے گا، کوئی اختیار سلب نہیں کیا جا رہا ہے.
جی
یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہارا اختیار لے لیں گے، تمہیں ایک ہی راستہ نہیں، راستے دونوں پرووائڈ کیے جائیں گے.
جی
لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ذات جو ابھی دکھائی پڑ رہی ہے یہ بڑے ہو کے کیا بننے والی.
جی اور چاہے تو اس کو اس چیز کا بھی اختیار ہے کہ اور چاہے کہ اپنے آپ کو جیسا چاہے وہ اپنے آپ کو بدل لے اور جس راستے پر چلنا چاہے وہ چلے. اور یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پھر چلیں گے اپنے حاضرین کے ساتھ، اور سبھی صاحبان علم و فضل ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں مولانا سے سوال کر کے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم جب آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہاں پر اس حی بودن یعنی کہ یہ حیات خداوند سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ حیات خدا ہماری حیات کے جیسی ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یا نہیں یہ اس کا مرحلہ کچھ اور ہے؟ لطف اس کی توضیح.
جی
بہت ہی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. آیت الکرسی کی تفسیر میں علامہ طباطبائی میں پہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہم جب موجودات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں حیات کا مفہوم الگ الگ دکھائی پڑتا ہے. ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ جو نہ ہل رہی ہیں، نہ ان کے اندر کوئی رشد و نمو دکھ رہا ہے، نہ کوئی گروتھ دکھ رہی. مثال کے طور پر پتھر ہے، پتھر جتنے سال بھی رکھا رہے، جتنے برس تک کے رکھا رہے، وہ پتھر ایسے ہی رہے گا، اسی جگہ پر رہے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. ہو سکتا ہے اس کے اوپر مثال کے طور پہ جو پرتیں تھیں وہ ہٹ جائیں، لیکن وہ اپنے آپ میں بڑھے گھٹے گا نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رشد و نمو کرتی ہیں، جن کے اندر گروتھ دکھائی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ پیڑ ہیں یا جانور ہیں یا انسان ہیں. تو یہاں پر یہ کمپیئر کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ حیات ایک ایسی چیز ہے کہ جو باعث حرکت ہے.
جی
اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب حیات کا تصور آتا ہے تو وہ حیات اسی مرحلے کی حیات ہے، لیکن اس سے کئی لیول اوپر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کی حیات کیونکہ اس جسم سے مربوط ہے، اس جسم سے متصل ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو ایک دن ختم ہونا رہتا ہے. البتہ روح کی حیات تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات کیونکہ ایک مجرد وجود ہے، اس کا ایک ایسا وجود نہیں ہے کہ جو ایک جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ایک الگ ذات ہے, کیونکہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کے اندر حیات نہیں آ رہی ہے, تو لہٰذا یہ حیات کبھی ختم ہونے والی نہیں
جی,
بلکہ منشاء حیات خود ذات پروردگار ہے
بے شک.
تو لہٰذا یہ حیات کی صفت جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے, یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفات آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سے نکلتے ہیں. حیات کی برکات ہوتی ہیں کہ اللہ کے علم آئے مثال کے طور پہ
جی,
اور اس کی برکت ہوتی ہے کہ قدرت آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر حیات کی صفت پائی جاتی ہے تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال مطلق ہے, لہٰذا وہ حیات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
بے شک,
کیونکہ ختم ہونے والی ہوگی تو وہ محدودیت اس کا لازمہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, لہٰذا وہ حیات کبھی ختم ہونے والی نہیں.
بے شک, چونکہ ذات سے وابستہ ہے, ذات خدا عین صفات ہے, صفات خدا عین ذات ہے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا
جی.
تو چونکہ پروگرام اتنا طولانی نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو زیادہ زحمت دیں, آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہر شے کے لیے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی شے ہو, اپنے بغیر دلیلوں کو سمجھی نہیں جا سکتی ہے, اور اس بات کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ توحید صفاتی کو اگر ثابت کیا جائے تو کس دلیل سے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کا ایمان قرآن کے اوپر ہو.
جی, میں نے اپنی باتوں میں اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال مطلق ہے, تو ایک دلیل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ کمال مطلق ہے, کیونکہ ہر اچھائی اس کی ذات میں پائی جاتی ہے, کوئی نقص, کوئی برائی, کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی نقصان اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا ہے, کوئی کمی اس کی ذات میں نہیں ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام صفات پہلے سے موجود ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں, یہ کیوں ہوئے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی تجزیہ یا کوئی ترکیب نہیں.
سبحان اللہ,
اگر ہم صفات کو الگ سے مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات ہے, ایک صفات ہے, اللہ تعالیٰ کو ملا کر اس ایک ذات بنائی جا رہی ہے
جی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ یہ صفات اس ذات سے جڑی رہیں گی, یہ ذات اس کمال کو اپنے اندر لیے رہے گی
جی.
مثال کے طور پہ حیات ہے, جب تک حیات ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ حی ہے, جب تک کہ علم ہے, علم ملا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ عالم ہے. معاذ اللہ اگر ہم اس کو ایسے اس تصور سے لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الگ سے لا کے اس سے ملائی جائیں, لیکن اگر یہ تصور آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے وہ صفات الگ کیں اس ذات کے اندر کمی آ گئی, جیسے ہی صفات الگ کیں اس ذات کے اندر کوئی نقص لازم آ گیا
جی,
اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص نہیں آ سکتا.
بے شک,
تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص نہیں آ سکتا, لہٰذا ترکیب ممکن نہیں ہے, لہٰذا تجزیہ ممکن نہیں ہے, اور کیونکہ تجزیہ و ترکیب ممکن نہیں ہے, لہٰذا اس کی صفات الگ سے آ کے اس سے ملے یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کی صفات عین ذات ہیں
جی.
یہ دو دلیلیں پیش کی.
آپ نے تقریباً یہاں پر ہمارے جو دوستان نے بھی سوال کیا, علم کے حوالے سے بھی اور حیات کے حوالے سے, بچتی ایک چیز قدرت
جی.
تو کیا قادر ہونا کس اعتبار سے, جبکہ اس نے فرض کر لیا کہ ایسے زمانے میں جبکہ اس نے نہ کسی کو رزق دیا, نہ اس نے کوئی کام کیا, نہ خلق کیا, کچھ نہیں, تنہا وہ تھا اور اس کے سوا کوئی نہ تھا, تو قدرت کو ہم کس طریقے سے اس کی ذات مان لیں اور کس طریقے سے اس کو پیش کریں ناظرین کے سامنے؟
قدرت ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں گے قدرت کسی چیز کی بنسبت, مثال کے طور پہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خلق کو ایجاد کیا
جی,
اور اس کو وہ رزق دے سکتا ہے, تو آپ کہیں گے رزق دینے کی قدرت
جی,
ٹھیک ہے. لیکن جب آپ قدرت مطلق طور پہ کہیں گے تو یہ قدرت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو کوئی تعلق کی ضرورت نہیں ہے.
بے شک,
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی قدرت ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی بھی فعل اللہ تعالیٰ سے اگر ایجاد ہو تو یہ قدرت اس سے متعلق ہو سکتی ہے
جی.
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جیسا کہ قرآن بھی تصریح کرتا ہے اور جیسا کہ ادلہ اور براہین بھی پیش کرتے ہیں, ہر چیز سے متعلق ہے. یہ اس چیز کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز جو ممکن ہے اس سے ہے
جی.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محال چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہو, نہیں, قدرت رکھتا ہے, لیکن محال چیز قدرت نہیں رکھتی ہے.
کیا بات ہے,
وجود میں آنے کی.
بے شک, اور بہت بہت شکریہ آپ نے بہترین گفتگو، جو لاسٹ والی آپ کی گفتگو تھی کہ چیزوں کے اندر مشکل ہو سکتی ہے، ذات خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہی والی بات ہو گئی کہ اگر انسان جیسے ایک غبارہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، ظرفیت ہے اس کی کہ ہم کتنی ہوا، ہماری سانسوں میں کمی نہیں ہے لیکن وہ کتنا ہوا برداشت کر سکتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہی چیز آپ نے جو پیش کی محالات کے حوالے سے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہترین گفتگو ہمارے ناظرین کے حوالے کی جو توحید کے حوالے سے تھی، جو بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا وقت دیا اور قیمتی سوالات آپ نے ہمارے مولانا کے سامنے پیش کیے کہ یقیناً ان سوالات کے سائے میں اور ان کے ضمن میں جو جوابات آپ کو ملے ہیں وہ تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کے لیے کامیابی کی طرف لے جانے والے اور بہرمند ثابت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو ہماری تھی توحید صفاتی کے حوالے سے، اور کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے آپ سے خدا کو کسی صفت سے متصف نہ کریں، بلکہ ضرورت ہے ہمیں ان آئین کو دیکھنے کے لیے، ان دستورات کو دیکھنے کے لیے جو قرآن میں موجود ہے یا معلمین قرآن نے جسے پیش کیا ہے کہ خدا کے صفات کو ہم پہچانیں اور اسی اعتبار سے خدا کو مانیں۔ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، اور اپنی دعائیں خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.